کرتے ہیں کہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور یہ کہ مجھے جہنم کی آگ سے رہائی عطا فرما اور اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما، نیز یہ کہ مجھ پر اپنے در گزر اور احسان سے فضل کر میرے قرب حاصل کرنے کو قبول فرما اور میری دعا کو قبولیت بخشش، اور مجھ پر احسان کرتے ہوئے اس خوف کے دن ہر دہشت سے محفوظ رکھ جو تو نے روز قیامت کے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ اے اللہ، میں پناہ لیتا ہوں تیری ذات کریم اور تیرے بزرگ تر جلال کی، اس سے کہ جب ماہ مبارک رمضان کے دن اور راتیں گزر جائیں تو میرے ذمے کوئی جواب دہی ہو یا کوئی گناہ ہو جس پر میری گرفت کرے یا کوئی لرزش ہو، تو مجھے جس کی سزا دینا چاہتا ہو اور اس کی معافی نہ دی ہو۔ میرے مالک، میرے آقا، میرے سردار، میں سوال کرتا ہوں اے کہ نہیں کوئی معبود مگر تو، کیونکہ نہیں کوئی معبود مگر تو ہی ہے۔ اگر تو اس مہینے میں مجھ سے راضی ہو گیا تو میرے لیے اپنی خوشنودی میں اضافہ فرما، اور اگر تو مجھ سے راضی نہیں ہوا تو اس گھڑی مجھ سے راضی ہو جا۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ، اے یکتا، اے بے نیاز، اے وہ جس نے نہ جنا ہے اور نہ جنا گیا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، اے حضرت داؤد کے لیے لوہے کو نرم کرنے والے، اے حضرت ایوب کے دکھ اور تکلیفیں ہٹا دینے والے، اے یعقوب کی بے تابی دور کرنے والے، اے یوسف کا رنج مٹا دینے والے، محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما جیسا کہ تو اس کا اہل ہے، کہ ان سب پر اپنی طرف سے رحمت نازل فرما اور میرے ساتھ وہ سلوک کر جو تیرے شایع نشان ہے، اور وہ سلوک نہ کر کہ جو میرے لائق ہے۔ سامعین آئیے اب ماہ مبارک رمضان کے 19ویں دن کی دعا کو مل کر پڑھتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم وفر فیہم حظی من برکاتے وسهل سبيلي إلى خيراته ولا تحرمني قبولا حسنا موته يا هاديا إلى الحق برحمتك يا أرحم الراحمين.
اے معبود، اس مہینے میں میرا نصیب اس کی برکتوں سے مکمل کر لے اور اس کی نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف میرا راستہ ہموار اور آسان کر، اور اس کے حسنات کی قبولیت سے مجھے محروم نہ فرما. اے آشکار حقیقت کی طرف ہدایت دینے والے.
ربنا 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 یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا. ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا.
ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا.
ربنا یا ربنا یا ربنا یا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا.
سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام نور رمضان کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. ہم 19 رمضان روزے ضربت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں.
متقیان، حضرت امام علی علیہ السلام کے روز ضربت کی مناسبت سے آپ تمام سامعین اور مسلمانان عالم کی خدمت میں دلی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں.
ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے داروں قیامت کے دن ہیں. ابن ملجم نے حیدر کو مارا، خلد میں بھی یہ ماتم ہے برپا.
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، مختلف اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ایران میں آج تعطیل کی وجہ سے اخبارات شائع نہیں ہوئے ہیں، لہذا ایران کی کچھ خبر رساں ایجنسیوں کی بعض سرخیوں پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ یہ ہے ایرنا کی کچھ اہم سرخیاں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کے پیغام نوروز میں امت اسلامیہ کی کامیابی کی آرزو۔ ایران روس کا قابل اطمینان دوست اور اچھا پڑوسی ہے۔ اپنے ایرانی ہم منصب کے نام روسی صدر کا مبارکباد کا پیغام۔ امید ہے کہ نیا سال غاصب حکومت کے چنگل سے فلسطین کی آزادی کا سال ہوگا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندے دفتر کا بیان۔ یہ ہے تسنیم خبر رساں ایجنسی کی بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ نیا شمسی سال پیداوار کے لیے سرمایہ کاری کا سال ہوگا۔ ڈونالڈ ٹرمپ کے خط کا جواب آئندہ دنوں میں دیں گے سید عباس عراقچی۔ میکرون اور بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونی گفتگو، گفتگو کا اہم موضوع یوکرین۔ سامعین، اب پاکستانی اخبارات کا جائزہ۔ پہلے پیش ہے روزنامہ نوائے وقت کی بعض اہم سرخیاں۔ وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد سے ملاقات، دفاعی اور سیکورٹی تعاون مضبوط بنانے کا عزم۔ وزیر اعلی پنجاب مریم نواز عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب پہنچ گئیں۔ پاکستان میں لگی دہشت گردی کی آگ خطے کے دیگر ممالک تک پھیل سکتی ہے، اسپیکر قومی اسمبلی۔ قومی سلامتی اجلاس سے تحریک انصاف کے بائیکاٹ نے قوم کو مایوس کیا، حذیفہ رحمان۔ پی ٹی آئی کی مینار پاکستان جلسے کے لیے درخواست پر ڈی سی لاہور سے جواب طلب۔ ملکی تاریخ میں سونے کی قیمت بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ سابق امریکی صدر کینیڈی کے قتل سے متعلق خفیہ دستاویزات جاری۔ سامعین، اب روزنامہ جنگ کے ادارتی نوٹ پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جس کا عنوان ہے فلسطین پھر لہو لہو۔ اخبار لکھتا ہے کہ اسرائیل نے رمضان المبارک میں سحری کے وقت غزہ پر حملے کر کے صفاکیت، بربریت، درندگی کی انتہا اور آتش و آہن کی بارش کرتے ہوئے ارض فلسطین خون سے رنگین کر دی، اور اس کے ساتھ ہی دغا بازی کی تاریخ دہراتے ہوئے وہ امن معاہدہ بھی تباہ کر دیا جو جنوری میں شروع ہوا تھا۔ صہیونی فورسز کی مسلسل بمباری کے بعد غزہ شہر دھماکوں سے گونجتا رہا۔ امریکی ساختہ بموں سے درجنوں فضائی حملوں میں غزہ کی پٹی کے شمال سے جنوب تک علاقوں جبالیہ، غزہ سٹی، نصیرات، دیر البلاح اور خان یونس میں گھروں، پناہ گزین کیمپوں، اسکولوں اور اسپتالوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس وحشیانہ بمباری میں 413 افراد شہید اور 560 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں غزہ کی اعلی قیادت، وزیر اعظم عصام الدعالیس، نائب وزیر انصاف محمود ابو وفا، نائب وزیر داخلہ بہجت ابو سلطان، ڈائریکٹر داخلی سیکورٹی ابو عبیدہ الجماسی اور القدس بریگیڈ کے ترجمان ابو حمزہ شامل ہیں۔ جنگ بندی کے آغاز کے بعد سے اسرائیل کا یہ سب سے بڑا حملہ ہے جس کی صدر ٹرمپ سے مشورت کی گئی تھی، اور وائٹ ہاؤس نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ حماس نے امریکہ کو شریک جرم قرار دیا ہے۔ پاکستان نے اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ماہ سیام میں فلسطینیوں پر ہونے والا ظلم سیز فائر کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ عالمی برادری قیام امن کے لیے کردار ادا کرے۔ اقوام متحدہ، روس، چین، فرانس، جرمنی، برطانیہ، یورپی یونین، قطر، سعودی عرب، ایران، ترکیہ، مصر اور اردن سمیت دیگر ممالک نے بھی اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ فلسطین کا مسئلہ تقریباً 150 پرانا مسئلہ ہے۔ صفاق اسرائیل فلسطینیوں کا ناحق لہو بہا کر عالمی قوانین کی کھلم کھلا دھجیاں اڑا رہا ہے۔ افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ اقوام متحدہ اسے اپنی قراردادوں پر عمل درآمد پر مجبور نہیں کر سکتی۔ امت مسلمہ کا دل اس ظلم پر خون کے آنسو رو رہا ہے، مگر شومی قسمت کی وہ بے بس دکھائی دیتی ہے۔ سامعین، روزنامہ جنگ کا ایک اور ادارتی نوٹ اس عنوان سے ہے، تور خم گزرگاہ بحال۔ اس ادارتی نوٹ میں اخبار لکھتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان باہمی تجارت کے لیے استعمال ہونے والی تور خم کی گزرگاہ دونوں ملکوں کے ہزاروں گھرانوں کی روزی اور ہر قسم کی معاشی سرگرمیوں کے ایک بڑے ذریعے کی حیثیت سے نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ تاہم افغان فورسز کی طرف سے پاکستانی حدود میں تعمیرات پر کشیدگی کے بعد 25 دن پہلے 21 فروری کو اسے بند کر دیا گیا تھا۔ یہ صورتحال دونوں ملکوں کے لیے بھاری معاشی نقصان کا سبب بنی ہوئی تھی۔ گزرگاہ کی بندش سے ہزاروں کارگو گاڑیاں دونوں جانب پھنس گئی تھیں۔ پاکستان کو اس کے نتیجے میں $3 ملین یومیہ کا نقصان ہو رہا تھا۔ بندش کی پوری مدت میں نقصان کا تخمینہ $75 ملین لگایا گیا ہے۔ دوسری جانب افغانستان کو بھی ایسے ہی شدید منفی نتائج کا سامنا تھا۔ لہذا حالات کو معمول پر لانے کے لیے فریقین نے مشترکہ جرگے کے انعقاد کا فیصلہ کیا۔ پاکستانی جرگے کے سربراہ اور وفاقائے ایوان صنعت و تجارت پاکستان کے مشیر سید جواد حسین کاظمی کے مطابق افغان جرگے نے اپنے حکام کو مشترکہ جرگہ کے فیصلے پر راضی کر لیا، جس کے تحت تول خم تجارتی گزرگاہ 19 مارچ سے کھولی جا رہی ہے۔ سید جواد حسین نے بدھ کی صبح میڈیا کو بتایا کہ افغان جرگاہ نے اپنے حکام کے ساتھ ہونے والی ملاقات کے حوالے سے پاکستانی جرگے کو آگاہ کیا اور فائر بندی پر اتفاق کے ساتھ طے یہ پایا کہ تور خم سرحد کو ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے کھول دیا جائے گا۔ باہمی افہام و تفہیم اور بات چیت سے اختلافات کے تصفیے کا دونوں ملکوں کی جانب سے یہ بلا شبہ ایک خوش آئند اور امید افزا مظاہرہ ہے۔ پاکستان اور افغانستان صدیوں سے تاریخی، جغرافیائی، دینی، تہذیبی اور لسانی رشتوں میں باہم منسلک رہے ہیں۔ خوشگوار اور دوستانہ باہمی تعلقات دونوں ملکوں کی ناگزیر ضرورت ہے، لہذا دونوں جانب سے فیصلہ سازوں کو دیگر تمام اختلافات کا حل بھی باہمی گفت و شنید ہی سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ سامعین، اب ہندوستانی اخبارات میں پہلے پیش ہیں روزنامہ قومی آواز کی کچھ اہم سرخیاں۔ ایلن مسک کی کمپنی ایکس کا حکومت ہند پر مقدمہ، آئی ٹی ایکٹ کے تحت مواد بلاک کرنے پر اعتراض، وقف ترمیمی بل مسلمانوں کو ناقابل قبول، واپس نہ لیا گیا تو ملک گیر جمہوری تحریک چلائی جائے گی ارشد مدنی، کپل مشرا کے اشتعال انگیز ٹویٹ معاملے میں دہلی کی عدالت نے پولیس سے اسٹیٹس رپورٹ طلب کی، دہلی میں اکبر روڈ لکھے سائن بورڈ پر شرارتی نوجوانوں نے سیاہی پوتی، مہارانا پرتاپ کا پوسٹر لگا کر کی نعرے بازی، ناگپور میں خفیہ نظام کی ناکامی، تشدد کی روک تھام میں حکومت بے بس اپوزیشن، لدھیانہ ضمنی انتخابات سے قبل پنجاب حکومت کی کارروائی، کسان ناراض، کاروباری برادری خوش، حکم کی تعمیل نہیں ہوئی تو نتائج بھگتنے پڑیں گے، امریکی جج کا ٹرمپ انتظامیہ کو انتباہ۔ سامعین، ہندوستانی اخبارات میں اب روزنامہ انقلاب کے ادارے پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس ادارے کا عنوان ہے کوئی ہے جو کسانوں کا درد سمجھے۔ اخبار لکھتا ہے کہ حقیقی مسائل اور جعلی مسائل کی باہمی جنگ کبھی نہیں رکی، عوام حقیقی مسائل سے جوجھتے رہتے ہیں اور سیاست ان کی توجہ ہٹانے کے لیے جعلی مسائل پیدا کرتی رہتی ہے، پھر اسی کا بخان شروع ہو جاتا ہے، میڈیا اس میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آج کل ایک اصطلاح نیریٹو کافی عام ہو گئی ہے، اس کو اردو میں سیاسی بیانیہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسا موضوع جس کے ذریعے سب کی توجہ اصل موضوع سے ہٹا کر نقل پر مرکوز کرنے کی کوشش کی جائے۔ ریاست مہاراشٹر میں ان دنوں اورنگزیب کی مزار کا معاملہ گرمایا ہوا ہے اور اس پر جم کر سیاست بھی کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ ناگپور میں فساد بھی ہو چکا ہے، مگر جس موضوع کو زیر بحث لانا کسی کی ترجیحات میں نہیں ہے وہ ہے کسانوں کی خودکشی کا معاملہ۔ گزشتہ روز 19 مارچ کو ایوت محل ضلع کی اولین اجتماعی خودکشی کی برسی منائی گئی۔ 35 سال قبل اس دن یہاں کے ایک کاشتکار خاندان کے 6 افراد کی خودکشی سے مہاراشٹرا دہل کر رہ گیا تھا۔ یہ نہایت لرزہ خیز واقعہ تھا جس میں کاشتکار اور ان کی بیوی مالتی نے پہلے اپنے 4 بچوں کو کیڑا مار دوائی پلائی اور پھر خود بھی اسے حلق سے اتار لیا۔ سوچئے وہ اپنے حالات سے کس قدر مایوس اور بد دل ہو چکے ہوں گے کہ بچوں کو موت کی نیند سلانے اور پھر خود موت کو گلے لگانے میں انہیں ذرہ برابر بھی تامل اور تردد نہیں ہوا۔ یہ واقعہ مہاراشٹر کی سیاست کے لیے بہت بڑا سبق ہونا چاہیے تھا، مگر کیا ہوا۔ کسانوں کی خودکشی آج بھی جاری ہے اور سیاست اورنگزیب کی مزار سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آئینۂ صحافت، اور سامعین آپ کو یاد دلا دیں کہ آپ ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ اور اب پیش خدمت ہے پروگرام درخشاں ستارے۔
سامن پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا. سامن، چھٹی صدی ہجری قمری کے مشہور و معروف محدث و فقیہ، مفسر قرآن، متکلم و فیلسوف اور عظیم مورخ سعید بن عبداللہ راوندی کاشانی، کہ جو قطب راوندی کے نام سے مشہور، اور صاحب تفسیر مجموع البیان شیخ طبرسی علیہ الرحمہ کے برجستہ شاگرد ہیں. آج کے پروگرام میں ہم اس عظیم علمی شخصیت کے بارے میں گفتگو کریں گے. امید ہے کہ ہمارا پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
چھٹی صدی ہجری قمری کا دور ایران کے عظیم شاہی خاندان کی دو حکومتوں یعنی سلجوقیان اور خارزم شاہیان کا زمانہ تھا. اس زمانے میں خصوصاً سلجوقیوں کے دوران حکومت افکار مذہبی اور سنت پرستی کا عقل پرستی پر غلبہ تھا، اور بہت سی عقلی علوم اور فلسفی کتابوں کو نظر آتش کر دیا گیا تھا. سلجوقی حکومت کے حکام سنت پرستوں، بالخصوص اس کے مشہور و معروف وزیر خواجہ نظام الملک، عقل پرستی کے سرسخت مخالف تھے. صلیبی جنگوں کے رونما ہونے اور عالم اسلام کے خلاف یورپیوں کے حملے کی وجہ سے بہت ہی سنگین نتیجہ سامنے آیا، اور مسلمانوں کا زبردست علمی خزانہ برباد ہو گیا. مگر اس دلخراش حادثے کے رونما ہونے کے باوجود چھٹی صدی کو ہم علم و معرفت کی صدی قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ اس زمانے کے بے شمار دانشوروں نے علمی وادی میں قدم رکھا اور اپنی بے پناہ اور مسلسل علمی جد و جہد کے ذریعے اسلام کے لیے بے شمار خدمات انجام دی. اور انہی دانشوروں میں سے ایک عظیم المرتبہ دانشور، مشہور و معروف محدث و فقی سعید بن حبت اللہ راوندی تھے، جو قطب راوندی کے نام سے معروف تھے. آج ہم اسی عظیم الشان علمی شخصیت کی پاکیزہ زندگی کے کچھ نقوش سے آپ کے اذہان عالیہ کو معطر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
سامعین، چھٹی صدی ہجری قمری شیعوں کے مشہور محدث و فقی، مفسر قرآن، متکلم و فیلسوف اور عظیم مورخ سعید بن عبداللہ راوندی کاشانی، کہ جو قطب راوندی کے نام سے مشہور، اور صاحب تفسیر مجموع البیان شیخ طبرسی علیہ الرحمہ کے برجستہ شاگرد ہیں. علماء اور بزرگان دین نے انہیں شیعوں کے سب سے بڑے محدث اور علوم اسلامی کے نابغ روزگار کے عنوان سے قرار دیا ہے. البتہ ان کی قدر و منزلت اور معرفت و شناخت کا جو حق تھا، اس قدر انہیں پہچانا نہیں گیا. علامہ قطب راوندی علیہ الرحمہ ایران کے تاریخی شہر کاشان سے قریب ایک دیہات راوند میں پیدا ہوئے. افسوس کہ ہم ان کی تاریخ ولادت اور بچپن کے حالات سے بے خبر ہیں، اور ان کی صحیح تاریخ ولادت بھی ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن ان کی تاریخ وفات 14 شوال سن 573 ہجری قمری ہے، لہذا اس دن کو علامہ قطب راوندی کے دن کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اور ان کی یاد منائی جاتی ہے. آپ کی کمسنی اور خاندان کے بارے میں ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ ان کے والد اور دادا مرحوم اس زمانے کے بزرگ علماء میں سے تھے، اور انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی تھی. پھر اس کے بعد عظیم اساتذہ جیسے ابو علی طبرسی، عماد الدین طبرسی اور سید مرتضیٰ رازی سے قصب فیض کیا، اور اس کے بعد مزید اعلیٰ تعلیم کے حصول اور تکمیل کے لیے قم المقدسہ کا سفر کیا، کہ جو فقہ تشیع کا مرکز اجتہاد اور نامور علماء کے دروس کا مرکز تھا. قطب راوندی بہت ہی کم عرصے میں شیعوں کے عظیم و معتبر افراد میں شمار ہونے لگے. قطب الدین راوندی فکری اعتبار سے ان علماء ربانی کے پیرو تھے کہ جن کے افکار صدیوں سے لوگوں کے مشام کو معطر کیے ہوئے ہیں. آپ شیخ صدوق، سید مرتضیٰ، سید رضی اور شیخ طوسی رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے بڑے بڑے فقہا کے افکار نظریات میں اس طرح رج بس گئے کہ ان کے شاگردوں سے حدیثیں نقل کرنے لگے، جس سے ان کے علمی اور عملی جوہر و کمالات میں نکھارا گیا. علامہ طبرسی صاحب تفسیر مجموع البیان قطب راوندی کے استاد تھے، اور استاد و شاگرد میں اتنی زیادہ قربت تھی کہ دونوں کے نام نامی ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے. علامہ قطب الدین راوندی نے بزرگ محدثین سے اصفہان، خراسان اور ہمدان جیسے شہروں میں بنفس نفیس روایتیں سنی اور نقل کی ہیں، اور ان کی سید جمیلہ کو پیش نظر رکھ کر ہم یہ درک کر سکتے ہیں کہ انہوں نے علم سیکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے کتنے شہروں کا دورہ کیا اور کس قدر زحمتیں برداشت کی ہیں. در حقیقت اس زمانے میں وسائل و امکانات کی کمی، بزرگان دین سے استفادے کے لیے دوسرے شہروں تک علمی سفر اور علمی منابع کے حصول کے لیے علماء ربانی کا سفر کرنا بھی نہایت ضروری تھا، اور ہر عالم دین کا سفر اس کی معلومات اور علوم کی جانکاری سے مطابقت بھی رکھتا تھا۔
تمام علماء اور قطب الدین راوندی کے درمیان ایک امتیازی فرق یہ تھا کہ وہ تمام دانشوروں اور مکاتب فکر کے نظریوں پر تعمیری تنقیدیں کیا کرتے تھے۔ ان کی فکری تنقیدیں نہ صرف یہ کہ خود ان کی علمی ترقی و پیش رفت کا سبب بنی، بلکہ انہوں نے دوسرے افکار کے بارے میں اپنی تنقیدوں کو آمادہ کر کے مبہم اور غیر واضح نکات کو دانشوروں کی توجہ کا باعث بنایا، اور ان کی یہ سعی و کوشش شکوک و شبہات کے دور کرنے یا ان خامیوں کے دور ہو کر علوم کی ترقی و پیش رفت کا سبب بنی۔ مثال کے طور پر اپنی مشہور کتاب تحافت الفلاسفہ میں بعض فلاسفہ کے اظہار و خیالات میں جو شکوک و شبہات اور تناقض پائے جاتے تھے ان کے جوابات دیے ہیں، اور یہی چیز سبب بنی کہ اس زمانے کے فلاسفہ شکوک و شبہات اور ابہامات کو دور کر کے اس کا جواب پیش کرنے کی ہمیشہ کوشش کریں۔ در حقیقت علم و دانش میں ترقی و پیش رفت انہی تنقیدوں اور علماء نقطہ سنج کی تنقیدوں اور ان کے جوابات کی مرہون منت ہیں۔ علامہ قطب الدین راوندی علیہ الرحمہ کے دوسرے آثار میں سے کتاب تفسیر قرآن اور تاویل الآیات بھی ہے۔ آپ نے ان کتابوں میں آیتوں کے شان نزول کے بارے میں تفصیل بیان کی ہے، جیسے آیت تطہیر یعنی سورہ احزاب کی 33 آیت کہ جو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح سے کتاب آیت الاحکام میں سے اس موضوع سے متعلق تمام آیتوں کی تحقیق کی ہے کہ جو احکامات سے مخصوص ہیں، لیکن علامہ قطب الدین راوندی علیہ الرحمہ کی سب سے اہم ترین کتاب خرائج و جرائع ہے، جو فقہی اور کلامی موضوعات پر مشتمل ہے، اور اس کا اہم حصہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے معجزات سے مخصوص ہے۔ آپ نے اس کتاب میں معجزات کو نقل کرنے کے بعد ان معجزات کے بارے میں جو معتبر روایتیں بیان ہوئی ہیں انہیں تحریر کیا ہے۔
علامہ قطب الدین راوندی علیہ الرحمہ نے نہ صرف مسجد، گھر اور مدرسے میں رہ کر عوام الناس کو نور علم سے منور کیا ہے، بلکہ متعدد سفروں میں بھی اپنے نور کی کرنیں بکھیری ہیں اور بے شمار شاگردوں کو زیور علم سے آراستہ کر کے اسلامی معاشرے کے حوالے کیا ہے۔ آپ نے اپنی عمر کے ہر لمحے سے استفادہ کرتے ہوئے تشنگان علوم معرفت کو سیراب کیا ہے۔ علامہ قطب الدین راوندی علیہ الرحمہ کے شاگرد تابناک ستاروں کی مانند جگمگا رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے استاد گنا قدر سے روایتیں نقل کی ہیں، اور علوم آل محمد علیہ السلام سے آراستہ ہونے والوں کے جم غفیر میں سے کہ جنہوں نے علامہ قطب راوندی سے اپنی علمی پیاس بجھائی اور علم کے بلند و بالا مرحلے پر پہنچی ہیں، انہی تابند و درخشاں ستاروں میں سے ایک معتبر نام ان کے فرزند ارجمند حسین بن سعید بن ہیبت اللہ راوندی سر فہرست ہیں۔ اسی طرح سے 6ویں صدی ہجری کے ایک اور عظیم فقیہ اور شیعوں کے معتبر مفسر قرآن ابن شہر آشوب مازندرانی بھی علامہ قطب الدین راوندی کے ہی برجستہ شاگرد تھے۔ سامعین، ہم اگلے پروگرام میں اس عالم شہیر اور محدث بے نظیر کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔
علامہ قطب الدین راوندی علیہ الرحمہ نے نشر و معارف اہل بیت علیہ السلام میں اپنی پوری زندگی صرف کر دی، ایک لمحے کے لیے بھی اپنے اس فریضے سے غافل نہیں ہوئے، اور اہل بیت علیہ السلام کے علوم کی کرنیں بکھیرتے اور لوگوں کے قلوب کو مودت اہل بیت میں پیروتے ہوئے 4 شوال سن 573 ہجری قمری کو بارگاہ عزدی میں پہنچ گئے، اور مسند علم و عمل کو آنے والی نسلوں کے حوالے کر گئے۔ انتقال پرملال کی خبر سنتے ہی علماء، دانشوروں اور اہل بیت علیہ السلام کے تمام چاہنے والے علامہ قطب الدین راوندی کے گھر میں جمع ہو گئے تاکہ اہل علم و تقویٰ سے سرشار عظیم المرتبہ شخصیت کا آخری دیدار کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت کر دیں۔ اذان زور سے کچھ لمحہ پہلے علامہ قطب الدین راوندی نے آخری سانس لی اور اپنے کو خداوند عالم کے سپورٹ کر دیا۔ اور ساری کائنات مکتب اہل بیت علیہ السلام کے ایک عظیم شاگرد کے سوگ میں ڈوب گئی۔ تجہیز و تکفین کے بعد آپ کا جنازہ بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ اٹھا اور حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مبارک میں دفن ہوئے۔ تقریباً 8 صدیاں گزر جانے کے بعد حرم حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے صحن کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا، اور اسی دوران مزدوروں سے غلطی سے علامہ قطب الدین راوندی کی قبر مبارک کا ایک گوشہ شگافتہ ہو گیا، اور لوگوں نے بڑی ہی حیرت و تعجب کی نظروں سے مشاہدہ کیا کہ ان کا جسم اطہر 800 برس بعد بھی صحیح و سالم ہے۔ علماء اور عوام نے برجستہ گواہی دی کہ ان کا جسم ان کی کتابوں اور ان کے آثار کی طرح صحیح و سالم ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت ابھی پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ نئے ہجری شمسی سال کی مناسبت سے رہبر انقلاب اسلامی کا پیغام غزہ میں صہیونی اور امریکی جرائم کے سدباب کے لیے امت اسلامیہ کے متحدہ اقدام پر تاکید۔ غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے جاری، تازہ جارحیت میں مزید 70 سے زائد فلسطینی شہید۔ استنبول کے میئر اور اپوزیشن سیاسی رہنما اکرم امام اوغلو کی گرفتاری پر صدر رجب طیب اردوغان کے خلاف ترک عوام کے وسیع مظاہرے۔ اور پاکستان کے قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق کا کہنا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی نے جمعرات کو نئے ہجری شمسی سال کے آغاز کی مناسبت سے اپنے پیغام میں نئے ہجری شمسی سال کے شبہ قدر کے موقع پر آغاز کا ذکر کیا اور دعا کی ہے کہ شبہ قدر کی برکتیں اور امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی توجہات و عنایات ان سب کے شامل حال ہوں جن کا سال نوروز سے شروع ہو رہا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے پیغام میں نوروز میں ایرانی سال سن 1403 ہجری شمسی کو واقعات و حوادث سے بھرا ہوا سال اور اسے 60 ہجری شمسی اشرے کی طرح قرار دیا کہ جس میں عوام کے لیے سخت واقعات پیش آئے تھے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ گزشتہ برس دمشق میں ایرانی فوجی مشیروں کی شہادت، ایرانی قوم کے مقبول صدر سید ابراہیم رئیسی کی شہادت اور اس کے بعد تہران اور لبنان میں تلخ واقعات اس بات کا باعث بنے کہ گزشتہ سال ایرانی قوم اور امت اسلامی اہم لوگوں کو کھو دے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے صدر رئیسی کی شہادت کے بعد قانونی وقت کے اندر اور فوری طور پر صدارتی انتخابات کے انعقاد اور حکومت کی تشکیل کو ایرانی قوم کی اعلیٰ صلاحیتوں اور مضبوط جذبے کا ایک اور ثبوت قرار دیا اور دیگر شعبوں میں ایرانی قوم کی روحانی و معنوی طاقت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ لبنان و فلسطین کے مسائل کے سلسلے میں ایرانی قوم نے کھلے دل سے لبنان و فلسطین میں اپنے بھائیوں کے لیے بھرپور مدد ارسال کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے پیغام میں غزہ پر صہیونی حکومت کی دوبارہ جارحیت کو ایک بہت بڑا جرم قرار دیا جو ایک بڑے المیہ کا باعث بنے گا، اور زور دیا کہ یہ اسلامی امت کا مسئلہ ہے، اس بنا پر پوری اسلامی امت کو اپنے تمام اختلافات کو بھلا کر متحدہ طور پر ان جرائم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ اسی طرح یورپ اور امریکہ سمیت پوری دنیا کے حریت پسندوں کو اس غدارانہ اور المیہ کا باعث بننے والی کارروائیوں کا مقابلہ اور بچوں کے دوبارہ قتل عام، لوگوں کے گھروں کے انہدام اور عوام کو بے گھر کرنے کا سلسلہ روکنا چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے زور دیا کہ امریکہ اس المیہ کے ذمہ داروں میں شامل ہے، اور اس سیاسی ماہرین کے مطابق یہ جرائم امریکہ کی ایما یا کم از کم اس کی رضامندی سے کیے جا رہے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ یمن کے واقعات اور عوام و عام شہریوں پر حملے بھی ایک دوسرا جرم ہے جس کا سدباب کیا جانا چاہیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے نئے ہجری شمسی سال 1404 کے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ہم دوبارہ گردش ایام میں اپنی قدر و اہمیت مزید بڑھائیں گے۔ صدر ایران نے نوروز اور شب قدر کو ایک نور کی دو تجلیاں اور ایک حقیقت کے دو جلوے قرار دیے، اور کہا کہ ہم ان شبوں میں بیدار رہتے ہیں تاکہ روح کو پاکیزہ کر کے ایک نئے انسان میں بدل جائیں اور نئے دن میں اپنے لیے مقدر روزی کو حاصل کریں۔ پڑوسی ملکوں اور ساتھ ہی دنیا کے ملکوں کے نام اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ تمام شعبوں میں درست تعاون اور رابطہ ہماری ترجیحات میں ہے تاکہ امن و امان اور قوت و انسانیت سے معمور دنیا کی تعمیر کی جائے جو قتل عام و خطرناک جرائم پیشہ افراد کی ریشہ دوانیوں سے دور ہو۔ ہم نئے سال میں اس مقصد کی تکمیل کی کوشش کریں گے۔ جرمنی اور برطانیہ کے ایران مخالف رویے اور اقدامات کے بعد تہران میں جرمن سفیر اور برطانوی ناظم الامور کو وزارت خارجہ میں طلب کر لیا گیا۔ انسانی حقوق کونسل میں جرمنی اور برطانیہ کے غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز رویے نیز ان کی جانب سے ایران مخالف قرارداد پیش کیے جانے کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے شعبہ خواتین و حقوق بشر کی ڈائریکٹر جنرل فروزندہ ودیعتی نے جرمن سفیر اور برطانوی ناظم الامور کو طلب کر کے اسلامی جمہوریہ ایران کے شدید احتجاج سے انہیں مطلع کیا۔ محترمہ فروزندہ ودیعتی نے برطانیہ اور جرمنی کی جانب سے مظلوم فلسطینی عوام کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے نسل کشی پر مبنی جرائم، نیز ایرانی عوام کے خلاف امریکہ کی یک طرفہ پابندیوں کی حمایت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں ممالک اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ انسانی حقوق کے دفاع کا دعویٰ کریں۔ غزہ پٹی کے خلاف صہیونی فوج کی تازہ جارحیت میں کم سے کم 71 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ جمعرات کی صبح سے غزہ پٹی کے شمالی و جنوبی علاقوں پر صہیونی فوج کے ہوائی حملوں میں کم سے کم 71 شہری شہید اور دیگر کئی زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی فوج نے غزہ پٹی میں جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے منگل کی صبح سے اس علاقے پر فوجی حملے دوبارہ شروع کر دیے ہیں۔ غزہ پٹی میں فلسطینی انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ غزہ میں صہیونی فوج کی تازہ جارحیت کا شکار ہونے والے 71% خواتین، بچے اور معمر افراد ہیں۔ دریاسنا صہیونی فوج نے غزہ پر زمینی حملے بھی شروع کر دیے ہیں، اور اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے غزہ پٹی کے نتساریم علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق صہیونی فوج نے بدھ کے روز دعویٰ کیا تھا کہ اس نے غزہ میں محدود پیمانے پر زمینی کارروائی شروع کر دی ہے، اور اس کا مقصد دفاعی زون میں توسیع اور غزہ پٹی کے شمال اور جنوب کے درمیان ایک زون قائم کرنا ہے۔ صہیونی فوج نے اسی طرح اعلان کیا ہے کہ اس نے غزہ کے نتساریم علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ حماس کے فوجی بازو الاقسام بریگیڈ نے صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے جواب میں تل ابیب کو نشانہ بنایا ہے۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو الاقسام بریگیڈ نے صہیونی جارحیت کے جواب میں جمعرات کو مقبوضہ فلسطین میں شہر تل ابیب کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا۔ الجزیرہ ٹی وی چینل کے حوالے سے ارنا کی رپورٹ کے مطابق الاقسام بریگیڈ نے تل ابیب پر کئی میزائل فائر کیے۔ الاقسام بریگیڈ کی جوابی کارروائی کے بعد تل ابیب اور آس پاس کے علاقوں میں خطرے کے سائرن بجنے لگے اور پروازوں کے لیے بن گورین ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا۔ الاقسام بریگیڈ نے تاکید کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ یہ حملہ فلسطینیوں کے خلاف صہیونی جارحیت کے جواب میں کیا گیا ہے۔ صہیونی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ یمنی فوج نے ایک بار پھر مقبوضہ علاقوں کو نشانہ بنایا ہے۔ مہر خبر رسا ایجنسی کے مطابق یمنی فوج نے مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں پر میزائل حملہ کیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے یمن سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی طرف داغے گئے میزائل اور مختلف علاقوں میں بجنے والے خطرے کے سائرن کی تصدیق کی ہے۔ صہیونی میڈیا کا کہنا ہے کہ یمنی فوج نے ایک بار پھر مقبوضہ علاقوں کو نشانہ بنایا اور تل ابیب اور دیگر مقبوضہ شہروں پر میزائل حملوں کے بعد خطرے کے سائرن بجائے گئے ہیں۔ صہیونی فوج نے اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئے بعض میزائلوں کو اسرائیلی فضائی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی روکنے کا دعویٰ کیا۔ دریاسنا یمنی فوج کے ترجمان میجر جنرل یحییٰ سری نے کہا ہے کہ بن گورین ایئرپورٹ کو ہائپر سونک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق فلسطین دو ہائپر سونک میزائل نے اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ترکیہ میں استنبول شہر کے میئر اکرم امام اوغلو کی گرفتاری کے بعد ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے امام اوغلو کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ استنبول کے میئر اکرم امام اوغلو کو ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان کا سب سے اہم سیاسی حریف سمجھا جاتا ہے۔ امام اوغلو کی گرفتاری کی وجہ سے ان کے حامیوں میں غم و غصہ ہے اور وہ مظاہرے کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اکرم امام اوغلو کی گرفتاری کی خبر سامنے آنے کے بعد ہزاروں لوگ ریپبلکن پیپلز پارٹی کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے جمع ہوئے اور امام اوغلو کی گرفتاری پر اعتراض کرتے ہوئے ان کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ دوسری طرف ترکیہ کے طلبہ نے بھی اردوغان کے فیصلوں اور اکرم امام اوغلو کی گرفتاری کی مخالفت میں مظاہرے کیے، جس کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں نے تشدد سے ان کے مظاہروں کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق کا کہنا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پاکستان کے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ کی طلبہ ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات میں کہا کہ پاکستان کو دہشت گردی اور موسمیاتی تبدیلیوں جیسے سنگین خطرات کا سامنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان دہشت گردوں کی محفوظ آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر کا کہنا تھا کہ پاکستان متعدد بار افغان عبوری حکومت کو دہشت گرد تنظیموں کے خلاف شواہد دے چکا ہے۔ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کا معاملہ اقوام متحدہ میں بھی اٹھایا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کی آگ خطے کے دیگر ممالک تک بھی پھیل سکتی ہے، اس آگ سے پھر ہمسایہ ممالک بھی محفوظ نہیں رہیں گے، بنابراین دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ پاکستان کے اس طرح کے الزامات کو مسترد کرتی ہے۔ مجلس وحدت مسلمین ایم ڈبلیو ایم کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے کہا ہے کہ اپوزیشن ایک بات پر متفق ہے کہ پاکستان کا وجود خطرے میں ہے۔ راولپنڈی میں اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سربراہ ایم ڈبلیو ایم علامہ راجہ ناصر عباس کا کہنا ہے کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ معاشرے رول آف لا کے بغیر نہیں چلتے، جہاں عوام کو بنیادی حقوق نہ ملیں وہ معاشرہ بھی آگے نہیں چلتا۔ علامہ ناصر عباس نے کہا کہ آج بھی ہماری بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی گئی، کئی گھنٹے انتظار کروا کے پھر واپس بھیج دیا جاتا ہے اور حکومت کو پتہ نہیں کس بات کا خوف ہے۔ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات ہمارا قانونی حق ہے اور حکومت عمران خان کو بلیک آؤٹ کر کے معلوم نہیں کیا حاصل کرنا چاہتی ہے۔ سربراہ ایم ڈبلیو ایم نے حکومت کے رویے پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات سے حکومت اپنے ساتھ ساتھ پورے ملک کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے، کوئی بھی حکومت عوام کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ حکومت پہلے دن سے اپنا وجود عوام میں کھو چکی ہے، عوام کا حکومت پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ وقف ترمیمی بل مسلمانوں کو کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں، اور اگر حکومت نے اسے واپس نہ لیا تو ملک گیر جمہوری اور منظم تحریک چلائی جائے گی۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے نئی دہلی کے جنتر منتر پر 17 مارچ کو ہونے والے احتجاج کے حوالے سے کہا کہ اس مظاہرے کے ذریعے حکومت کو واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ مسلمان اس بل کو مسترد کرتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کی جانب سے جاری کردہ پریس بیان کے مطابق مولانا مدنی نے الزام لگایا کہ حکومت وقف کی حفاظت کے بجائے اس پر قبضے کے ارادے سے یہ بل لا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی جے پی سی میں مسلم تنظیموں اور اپوزیشن جماعتوں کی تجاویز کو مسترد کر دیا گیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت کی نیت وقف املاک کی حفاظت نہیں بلکہ انہیں ہڑپنے کی ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ خود کو سیکولر کہنے والی جماعتوں کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ اس غیر آئینی بل کو پاس نہیں ہونے دیں، ورنہ تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ روسی صدر نے جنگ کی زمینی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ماسکو کورسک سرحدی علاقے میں کیوف پر شکست مسلط کرنے والا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے بدھ کے روز روس کے اٹارنی جنرلوں سے ایک گفتگو میں کہا ہے کہ ہماری فوج نے حالیہ دنوں میں ایک بے حد تیز، جرات مندانہ اور مؤثر آپریشن کیا ہے، اور وہ کورسک کے علاقے میں دشمنوں کی فوج کو شکست سے دوچار کرنے والے ہیں۔ روسی صدر نے زور دیا کہ روسی علاقے پر حملہ اور عام شہریوں کے خلاف جرائم کا ارتکاب کرنے والے یوکرائن کے تمام فوجیوں اور کرائے کے فوجیوں کو قانون کے مطابق دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے۔ پوتین نے اپنی تقریر میں اٹارنی جنرلوں کو حکم دیا کہ وہ کورسک میں کیے جانے والے جرائم کا پتہ لگائیں اور انہیں ثبت کر کے ان پر تحقیقات کا آغاز کریں۔ روسی صدر نے زور دیا کہ جرائم کا ارتکاب کرنے والے، جرائم کے احکامات دینے والے اور عام شہریوں کے لیے پریشانی پیدا کرنے والے تمام افراد کی شناخت کی جائے تاکہ انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے عالمی خبریں، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی جناب حسین تقوی۔ سامعین، نئے شمسی سال 1404 کا آغاز ہو چکا ہے اور نئے شمسی سال یعنی عید نوروز کی مناسبت سے ریڈیو تہران نے خصوصی پروگرام بھی تیار کیے ہیں، لیکن شب 19 رمضان سے ایام عزا شروع ہو چکے ہیں، اسی وجہ سے ہم عید نوروز کے خصوصی پروگرام چند روز کی تاخیر سے پیش کریں گے۔ عید نوروز کے خصوصی پروگرام 25 مارچ سے نشر کیے جائیں گے اور یہ سلسلہ 2 اپریل تک جاری رہے گا۔ جی ہاں، عید نوروز کے خصوصی پروگرام 25 مارچ سے نشر ہوں گے اور 2 اپریل تک ان خصوصی پروگراموں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ تھا ضروری اعلان۔ اور سامعین، آج کا انسان بدعتوں اور فتنوں کا شکار ہے، جن کی وجہ سے مسائل اور پریشانیوں میں گرفتار ہو رہا ہے۔ مختلف قسم کی انفرادی اور اجتماعی، اخلاقی اور نفسیاتی بیماریاں عام ہو رہی ہیں، جس کی بنیادی وجہ آخری آسمانی کتاب قرآن سے روگردانی ہے۔ قرآن کریم کی اہمیت بیان کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن گمراہی سے ہدایت، نابینائی سے روشنائی، گناہوں سے چشم پوشی کا سبب، تاریکی سے نور، بدعتوں کو روشن کرنے والا، ہلاکت سے محفوظ رکھنے والا اور گمراہی میں راستہ دکھانے والا ہے۔ یہ فتنوں کو بیان کرنے والا اور دنیا سے آخرت کی سعادت تک پہنچانے والا ہے۔ تمہارے دین کا کمال اسی میں ہے، کوئی شخص بھی قرآن سے روگرداں نہیں ہوا مگر یہ کہ وہ جہنم میں گیا۔ اور سامعین، مناجات اور راز و نیاز انسان کی بہت سی بیماریوں کا علاج اور خدا کی نظر رحمت کا باعث ہے۔ اگر کوئی خدا کی بارگاہ میں گریا و زاری کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کیے پر پشیمان ہے، اور جب ایسا ہو تو خدا بھی اپنے اس بندے کو مایوس نہیں کرتا، چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو۔ اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب کبھی کوئی مومن خوف خدا سے گریا کرتا ہے تو خداوند عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ آسمان کے ستاروں یا سمندر کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ایک تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اپنے کرتوتوں کی جزا میں کم ہنسو اور زیادہ رو۔ اور سمے